نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والحاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في شان حبيبه محبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ کے آل و اصحاب پر دل کی گہرائیوں سے ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد انتہائی عزت کے لائق اور احترام کے لائق عالی وقار عالی مقام ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب زیدہ مجدہ جناب محترم عالی مرتبت سید فیض محی الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ عالی وقار جماعت اہل سنت پاکستان کے رہنما علامہ باغ علی رضوی صاحب عالی وقار محترم سید ہدایت رسول شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ حضرات علماء کرام سادات کرام مشائخ اعظام ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے زحمہ آج کے درس میں تشریف لانے والے جماعت اہل سنت پاکستان اور دوسری سنی اور دینی اسلامی تنظیمات کے وابستگان میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس بزم محبت اور بزم درس میں تشریف فرما ہوئے خصوصاً ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میری علالتوں بیماریوں مصروفیتوں اور کم علمگیوں کا قرض ادا کرتے رہتے ہیں، اور ادارہ تعلیمات اسلامیہ کا کام جو ہم نے 30-35 سال سے قبل شروع کیا تھا، اور جیسے ہم نے اکٹھا سفر کیا تھا، آج بھی ہمارا سفر منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ میں ابتدا ہی میں اس بات کا اظہار کر دوں کہ میں ادارہ تعلیمات اسلامیہ کی دعوت پر، جو میرے اپنے ہی گھر کی دعوت ہے، آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، لیکن کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ جماعت اہل سنت پاکستان کا میں ناظم اعلیٰ ہوں، اور اس حوالے سے تمام محبتوں، الفتوں، عقیدتوں اور تاریخ کے وقائع کو آن کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدائی اور تمہیدی باتیں عرض کر لینے کے بعد، میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ آج دنیا میں بالکل مسلمانوں کے لیے وہی حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو حالات 1440 کے لگ بھگ سال پہلے مشرکین نے مسلمانوں کے لیے پیدا کیے تھے۔ قرآن حکیم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، میں اس سے مدد کرتے ہوئے اس کردار کو متعین کرنے کی کوشش کروں گا جس سے ہمارے ماضی کی تاریکیاں اجالوں میں بدلی تھیں۔ میرا یقین ہے کہ اگر ہم آج یہی قرآنی کردار پیدا کر لیں تو آج کی دبی سیاہیاں بھی اجالوں اور روشنیوں سے تبدیل کی جا سکتی ہیں۔ باتیں کہنے کی تو بہت ہیں، لیکن میں آپ کو ایک معاہدہ یاد کراؤں گا، جو معاہدہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف تحریک اسلام کے پہلے پرچم برداروں کے خلاف مشرکین نے آپس میں کیا تھا، اور پھر اس کی ایک کاپی کعبہ شریف کے دروازے پر آویزاں کر دی تھی۔ اس میں انہوں نے بہت کچھ لکھا تھا، لیکن پانچ باتیں بڑی اہم تھیں۔ پہلی بات انہوں نے یہ کی تھی کہ ہم مسلمانوں کو ناپاک سمجھتے ہیں۔ آج کے بعد جو آدمی کسی مسلمان کو چھوئے گا، کسی مسلمان سے ہاتھ ملائے گا، ہم اس کو ناپاک تصور کریں گے، ہم اسے پاک نہیں سمجھیں گے۔ دوسری بات انہوں نے یہ لکھی تھی کہ آج کے بعد کوئی شخص مسلمانوں کے ساتھ رشتہ ناتا نہیں کر سکے گا، شادی نہیں کر سکے گا۔ اگر ہم کسی جگہ سے سنیں گے کہ کسی قبیلے میں سے کسی فرد نے اپنی بچی مسلمانوں کو دی یا ان کی بچی لی، تو ہم اس کے خلاف بائیکاٹ کریں گے۔ تیسری بات انہوں نے یہ لکھی تھی کہ کوئی شخص مسلمانوں کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکے گا. چوتھی بات انہیں یہ لکھی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کی جا سکے گی. اور پانچویں عجیب بات کہ مسلمانوں کو کوئی قرضہ نہیں دے گا اور جو قرضے مسلمانوں کے ہم میں سے کسی نے لیے ہوں گے وہ واپس نہیں کرے گا مسلمانوں کو. گویا مسلمانوں کی معاشی اور اقتصادی مکمل مقاطع بندی کی جائے گی. آپ محسوس کریں جو میری بات سن رہے ہو کہ ایسے عالم میں دلالت اور تاریکی کو ختم کرنا اور اس کے حیات پر ایک نئی ڈان اور ایک نئی صبح کا پیغام دینا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کارنامہ تھا اور کارنامہ ہے. وہ کون سے اصول تھے جن اصولوں کی حکمرانی سے, وہ کون سے قواعد تھے جن کے فکری غلبہ سے, اور وہ کون سا اخلاق تھا کہ بدن میں اس کے سمو دینے سے پوری دنیا میں ایک ایسا انقلاب آیا, ایک ایسا انقلاب آیا کہ 1450 سال ہو گئے ہیں, کافر چاہتے ہیں کہ چراغ اسلام بجھ جائے لیکن اللہ تعالیٰ چراغ حق کی روشنی کو اور ارزاں کر رہا ہے اور عام ہو رہی ہے یہ روشنی. قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پہلی چیز سادہ ہے لیکن ہمیں اس کا احساس بڑے گہرے طریقے سے کرنا ہوگا. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات, بے شک اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں. حالی جناب دوستو, اسلام نے تحریک بپا کرنے کے لیے کسی فکری بخل کا پرچار نہیں کیا تھا. عورتیں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ دین حق کے غلبہ کے لیے کوشاں تھیں, بلکہ میں عرض کروں گا کہ وہ ننھا سا قافلہ جس نے رسول کریم علیہ السلام کی دعوت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا, ان میں ایک طرف سب سے نمایاں شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے, اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا کم المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار, حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کردار, حضرت زید کا کردار. اور آج میں ایک کتاب کی عبارت پڑھ رہا تھا کہ جس پر ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا وہ اکیلی نہیں تھیں, کہا کہ ان کی بنات جتنی بھی تھیں وہ سب کی سب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والی تھیں جو موجود تھیں. تو عالی جناب دوستو, ان میں وہ کیا خوبی تھی, ان میں وہ کیا خوبی تھی کہ میں کہتا ہوں کہ اقبال کے اس جملے کی حقیقت اس منظر کو بنایا جا سکتا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, پھول
کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، کہ مشکلات دیکھیں، مصائب دیکھیں، کفر اور باطل کی طرف سے رکاوٹیں دیکھیں، اور جذبہ دیکھیں، کمٹمنٹ دیکھیں، ڈیٹرمنیشن دیکھیں، تعلق دیکھیں، کہ تن تنہا میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ چلے، اور مسلمانوں آج بلینز کے حساب سے مسلمان آسمان کے نیچے جی رہے ہیں، اگر ہم اسی جذبے کو آج پھر آواز مار لیں تو خدا کی قسم آسمان کے ستاروں اور ماہتاب میں اتنی روشنی نہیں ہے جتنی روشنی زمین کے مخزنوں سے پھوٹنے لگ جائے۔ میرا پہلا درس آج آپ کے نام یہ ہے کہ پریزرویشن آف اسلام ہمیں دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے جو کفر یہودیوں عیسائیوں کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے ہمیں بکھیرا جا رہا ہے، ہمارا آئلی قانون اس پر حملہ کیا جا رہا ہے، ہماری تہذیب ہمارا تمدن جو ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فحاشی اور بے حیائی کا طوفان اٹھایا چلا جا رہا ہے، اور نیٹ ٹیلی ویژن سکرین موبائل ایک ایسا کلچر انٹروڈیوس کیا چلا جا رہا ہے، اور ذرا دھیمے لہجے میں کہوں کہ اب تو اگر کسی کی بچی کہے کہ میں ماں باپ کی مرضی سے شادی کروں گی تو تمہاری کورٹس سوموٹو ایکشن لیتی ہیں، کہ اگر ماں باپ کہیں تو میں کہوں گا ہمارا کلچر کدھر گیا، ہماری سیولائزیشن کدھر گئی، ہماری تہذیب کدھر گئی، ہمارا تمدن کدھر گیا، ہمارا ماضی کدھر گیا، ہماری روایت کدھر گئی، ہماری ٹریڈیشنز کدھر گئی، ہمارے ایموشنز کدھر گئے، ہمارے جذبے کدھر گئے، ہمارے احساسات کدھر گئے، ابو بکر صدیق کی آواز کدھر گئی، فاروق اعظم کی غیرت کدھر گئی، عثمان غنی کی تلاوت کدھر گئی، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت کدھر گئی، حسن کا تکبر کدھر گیا، حسین کی قربانی کدھر گئی۔ مسلمانوں، قرآن کہتا ہے مسلمان بن جاؤ، الا المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ میں صبح سے لے کر شام تک شاید 300 سے زائد لوگوں سے ملتا ہوں، اگر میں تہیہ کر لوں کہ میں ان سے ملوں گا لیکن اسلام کی روشنی میں ملوں گا۔ آپ تجارت کرتے ہیں، آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اگر آپ تہیہ کر لیں کہ میں حضور کا نوکر ہونے کے ناطے میری دوستی دشمنی کا معیار حضور ہوں گے، اگر یہ غیرت آتے ہوئے جس قافلے کے ساتھ میں آج درس کی نشست میں آیا، میری جتنی ٹیم نیٹ پر اس وقت درس دے رہی ہے، بجھوا رہی ہے اور ممالک میں سنا جا رہا ہے، کہ میں نے اپنے بچے سے کہا کہ وہ جو کمپیوٹر کے کی بورڈ پر آپ ایک چھوٹا سا پکڑ کر کے ہاتھ میں، نام مجھے اس کا آتا ہے، جان بوجھ کر میں ابھی نام نہیں لے رہا، وہ آپ اس کو پکڑ کر کے اس طرح پھیرتے ہیں تو نیٹ کی دنیا جو ہے وہ آپ کے سامنے رنگ بدلتی چلی جاتی ہے، آپ نئے سے نئے جہاں میں اترتے چلے جاتے ہیں، آپ نئی سے نئی معلومات اخذ کرتے چلے جاتے ہیں، آپ یہاں بیٹھ کر کے آپ جناب ایک ایسی رسدگاہ قائم کر لیتے ہیں کہ آپ شکار بناتے ہیں فکر کا پوری عالمی دنیا میں۔ میں نے کہا کہ بچے مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس چیز کا نام کیا ہے، مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ جو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا ماؤس۔ تو میں نے کہا کہ ڈو یو نو دا میننگ آف ماؤس، آپ کو پتہ ہے کہ ماؤس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا پتہ ہے، چوہا ہوتا ہے یہ چوہا. میں آپ سے ایک بات کرنے لگا ہوں، غور سے سنو. ایک چوہے کا تصور کمپیوٹر سائنس نے تمہیں دیا کہ وہ چوہا ہاتھ میں پکڑ لو تو تم دنیا میں جہاں چاہو سیر کر لو، فکر کی اور علم کی. میں اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ مغرب کہتا ہے کہ ایک چوہا ہاتھ میں آ جائے تو دنیا میں تم پہنچ جاتے ہو. اگر محمد عربی کا قلادہ غلامی کا گلے میں ڈالو گے تو اللہ کیا کیا عطا فرمائے گا. دنیا بھر میں میری گفتگو سننے والوں، اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، کوئی ایسا ریلیجن نہیں ہے کہ جس کو ماؤس ٹائپ سازشوں سے، جس کے چراغ کو تم بجھا دو گے. قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم واللہ متم نورہ. جتنا دشمن اپنا ویٹ بڑھائیں گے اللہ محمد کے دین کی روشنی اور عام فرمائے گا. معاف کیجئے، میرا ایک سوال ہے، ان المسلمین والمسلمات، مراد تو وہی ہے جو مسلم مرد اور مسلم عورت ہے. اپنے آپ سے سوال کرو نا کہ ہم کتنے مسلمان ہیں. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ نشان مرد مومن بات و گویم چمر غایت تبسم بر لبوست. وہ اسلام کو متاع سمجھ کر کے یوں آنکھ لگانے کا شوق سمجھتے تھے، لیکن وہی اقبال دوسرے مقام پر کہتے ہیں جگویم من مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ راہ، کہ جس وقت میں کہتا ہوں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، لرز جاتا ہوں. تو لا الہ پڑھنا آسان ہے، اس کو نبھانا بڑا مشکل ہے، نبھانا بڑا مشکل ہے. میری کنٹمپریری مثالیں جو ہیں، کنٹمپریری لفظ استعمال کر دیا ہے، اردو میں کہوں کہ میں مثالیں تازہ دیتا ہوں. ایک زمانے میں ہم کہتے تھے کہ فرہاد نے شیریں کی محبت میں پہاڑ کھود دیا، اور ایک زمانے میں ہم کہتے تھے کہ جناب کوئی عورت مرد کے عشق میں کچے گھڑے پر بھی تیر سکتی ہے. ایک زمانے میں ہم کہتے تھے کہ جناب مجنوں کعبے میں بھی پہنچے تو لیلیٰ کا تصور جو ہے اس سے گم نہیں ہوتا تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر 80 لاکھ ٹن سے زیادہ مٹی کسی کی لاش پر سیاچن کے مقام پر پڑ جائے تو بندہ کمیٹڈ ہو جائے، تو 80 لاکھ ٹن مٹی کو اٹایا جا سکتا ہے. میں تمہیں دس دیتا ہوں اگر بندہ اسلام سے کمیٹڈ ہو جائے تو جناب شرق غرب اور شمال جنوب میں مصطفیٰ کی عظمتوں کے پھرولے لہرائے جا سکتے ہیں. لیکن مسلمانوں، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم مسلمان ہو کر جئیں. کچھ باتیں عرض کروں گا لیکن میں کہتا ہوں کہ آیت کا پیغام پورا ہو جائے. آگے کہا کہ ول مومنی نول مومنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں. الحمدللہ اس مرتبہ میں ایک جگہ اس کیمپ میں بھی جا رہا ہوں. اس بات کو سمجھو کہ برطانیہ کے اندر ایک ادارہ قائم ہوا کہ جتنے مسلم بڑے بڑے اسکالر ہیں ان کی تقریروں کو سنو کہ یہ کہتے کیا ہیں. اس ادارے کی ہیڈ جو تھی ڈاکٹر رپیہ جانسن تھی، تو میں ان کے حصے میں آیا اور میں نے، مجھے خود بھی پتہ نہیں تھا کہ یورپ کے اندر اس وقت تک میں نے 1200 تقریریں کی ہیں، لیکن مجھے وہاں سے پتہ چلا کہ میں نے 1200 تقریریں مختلف مقامات پر کی. تو
مجھے وہ وقت یاد آتا ہے ابتدائے اسلام کہ جب حضور کی پیٹھ پر اوجڑی ڈال دی گئی تو چھوٹی سی فاطمہ، ننی سی فاطمہ اپنے ہاتھوں میں بجلی پیدا کر کے رحمت کے عالم کی پیٹھ سے اوجڑی کو ہٹایا۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت اسلام اندر آتا ہے تو اتنی روشنی ہے کہ مسلمان جو ہے بڑی سے بڑی طاقت سے پنجہ آزمائی کر سکتا ہے۔ مسلمان ہونا، مومن ہونا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اور جناب یہ کیا کوئی مزاق کی بات ہے؟ کیا یہ کوئی پبتی کی بات ہے؟ تم سمجھتے نہیں ہو؟ ایمان یہ ہے کہ 5 فٹ کا بدن ہو، اس کے اندر چھوٹا سا دل ہو، جیسا وہ دل اپنا رخ اللہ کی طرف اور حضور کی طرف کر لیتا ہے، اور تم کہتے ہو خاکی وجود ہے، جس میں خاکی وجود کا رشتہ اللہ المائٹی سے قائم ہو جاتا ہے، جس میں حضور کی ذات سے قائم ہو جاتا ہے، تو اللہ کی قسم وہ رشتہ اتنا میٹھا ہے کہ حضرت بلال سے کہا گیا کہ اگر تم حد حد کہنا چھوڑ دو تو تمہیں انداروں سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ آج میں 100 دفعہ جلتے انگاروں پر تم گسیٹ لو، اب نظریں مصطفیٰ کا چہرہ نہیں چھوڑ سکتی اور زبان حد حد کہنے سے باہر نہیں آ سکتا۔ عالی جناب، کہنے کا مطلب یہ ہے، ویسے فقہا اور علماء کے نزدیک اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور جوارے کے ساتھ اعمال ایمان کی حقیقت میں شامل ہیں یا نہیں، یہ ساری بحثیں میں جانتا ہوں، لیکن میں آپ کی خدمت میں فنی بحثوں میں نہیں الجھوں گا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ میرے نزدیک ایمان کا مطلب ہے لنک اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیدا کرنا، اور اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت گلی کوچوں میں، جس وقت جاؤ فیصل آباد کے بازاروں میں جاؤ، جس وقت سٹریٹس میں جاؤ، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ دنیا تمہیں دیکھے تو اسے پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کون جا رہا ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جی او ایس ہے کہ جس کی نظر پڑے اس کو سمجھ آ جائے کہ محمد عربی کا غلام ہے، پھر مصطفیٰ کریم کا نوکر ہے۔ اسلام، اسلام کے بعد ایمان، تعلق باللہ اور تعلق بالرسول، اور آگے قرآن مجید نے کہا کہ والقانتین والقانتات، ویسے قنیت کا مطلب ہوتا ہے جس وقت مشکیزے میں پانی ڈالا جائے اور اس کا منہ پکا باندھ دیا جائے اور ایک قطرہ بھی پانی اندر سے باہر نہ گرے، تو لوگوں بھی مانا یہ ہوتا ہے اس کا قنیتا یا قانت کا۔ اور جو آدمی سچی پیروی کرنے والا ہوتا ہے کسی کی، یا سچی غلامی کرنے والا ہوتا ہے کسی کی، نوکر ہوتا ہے جس وقت سچا، تو عالی جناب وہ گویا اپنے آپ کو روک لیتا ہے، باندھ لیتا ہے، وہ کہتا ہے میرے وجود کا ذرہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، میں سچا جو ہے فالوور ہوں۔ ہائے ہائے، دیکھو نا کہ غزوہ احزاب ہو رہا ہے، غزوہ احزاب ہو رہا ہے اور حضور لکیر کھینچ کے جاتے ہیں کہ خندق یہاں سے یوں مناؤ، اور جناب 10-10 آدمیوں کو کچھ کچھ فٹ کا حصہ ملتا ہے کہ اتنی اتنی خندق تم نے کھودنی ہے، اور عالی جناب ایک مکان ایسا آتا ہے کہ اس میں پتھر آ جاتے ہیں اور وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، تو صحابہ پاک مشورہ کرتے ہیں کہ خندق کو تو آگے بھی لے جایا جا سکتا ہے پیچھے بھی، اور کھود لیں پتھر سے ذرا آگے ہٹ جائیں یا پیچھے ہٹ جائیں، خندق ہی بنانی ہے۔ اس ٹروپ کے انچارج سلمان فارسی ہوتے ہیں، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق ابو بکر صدیق شادی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نہیں اجازت دے سکتا کہ تم ایک انچ پیچھے چلے جاؤ یا ایک انچ آگے چلے جاؤ. جی کیوں نہیں دے سکتا؟ کہا اس لیے نہیں دے سکتا کہ جناب میرے نزدیک محمد مصطفیٰ نے جدھر لکیر کھینچ دی ہے نہ میں اینچ ادھر ہوتا ہوں نہ اینچ ادھر ہوتا ہوں، اس لیے کہ اسلام نام ہے محمد کے قدموں پر کھڑے ہو جانے کا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالوئنگ، پیروی اور اتباع کا سبق. جس وقت قضیہ میرے حضور کے پاس پہنچا تو میرے مصطفیٰ کریم نے یہ نہیں کہا کہ چلو میں اجازت دیتا ہوں کہ آگے پیچھے. مصطفیٰ نے کہا چلو چٹان ہی ہے، میں خود توڑ کے دے دیتا ہوں، چٹان میں خود توڑ کے تمہیں دے دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے فلسفی آف جورسپروڈنس اور فلسفی آف کانسٹیٹیوشن اور فلسفی آف لاس میرے رسول کریم نے دی. حضور سمجھتے تھے کہ اگر آج ان کو اجازت دے دی تو قیامت تک یہ کہیں گے تھوڑا سا آگے پیچھے ہونے سے تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. میرے مصطفیٰ نے کہا قرآن یہ فلسفی دیتا ہے مَن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ پیروی اور غلامی، اوبیڈینس. مسلمانوں تیسرا درس قرآن مجید کا آپ کے نام یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت کرو، زیادہ فلسفی نہ بنو. چون چنانچہ میں نام پڑھو، دیکھو اللہ تعالی پر ایمان ہے تو سمجھو ہیون ارتھ جو کچھ ہے وہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. سمپل سا سوال ہی میرا کہ اس دنیا میں جو رشین دنیا ہے، آپ کو پتا ہے 75 سال حکومت کی ہے، 70 کروڑ بندے مارے ہیں، 75 سال حکومت کی ہے، 70 کروڑ انسانوں کو قتل کیا ہے. 70 کروڑ انسانوں کو قتل کر کے حکومت بچا نہیں سکے ہیں. عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلت بھی اللہ دیتا ہے. مسلمانوں آج کا درس یہ ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے مغرب پھیر سکتا ہے وہ حالات کو بدل سکتا ہے. قسم اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. مسلمانوں ڈھل میں یقین نہ ہو، حضور پر درود پڑھا کرو، اللہ سے مدد مانگا کرو، اللہ تعالیٰ خود ہی تمہاری طرف سے کافی ہو جائے گا. تیسرے درس ہے فالوئنگ، اطاعت، تابعداری، رک جانا، ایک ہی کہو جانا. مسکرایا تھوڑا اس لیے ہوں کہ یہ آل علم سٹیج پر بیٹھے ہیں، میں کس طرح وہ الفاظ حکمت کے ساتھ آپ کے سامنے لاؤں. جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ کو سالار بنانے لگے تو حضرت فاروق اعظم نے بھی ابو بکر صدیق کو کہا کہ وافق الامر. ابو بکر لوگوں کی موافقت کرو، ان کے ساتھ چلو، کیا ہو گیا اگر آپ ان کے ساتھ چل گئے، سالار بدل دو. تو ابو بکر صدیق جن کی ہڈیا چٹکتی تھی جس وقت وہ امیر بنے، جس وقت آپ مسلح پہ کھڑے ہوتے تھے تو پہلی صف میں جو نمازی نماز پڑھتے تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت صدیق اکبر کے بدن کی ہڈیوں جس وقت اوپر نیچے ہوتے تو آواز آتی، اس قدر کمزور تھے، کمزور اور نحیف اور ضعیف. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عمر ابن الخطاب کو مخاطب کر کے کہا کہ کنت جبار فی الجاہلیہ وقع فی الاسلام. اے عمر، تو جہالت کے زمانے میں تو بڑا ڈاڈا اور تکڑا ہوا کرتا تھا اور آج تو مسلمان ہے، حضور کا غلام ہے، اور آئی ڈھیلا ہو گیا ہے، اور ڈھیلا ہو کے کہنے لگا ہے کہ وافق الامر کہ تو لوگوں کے معاملے میں ان کی موافقت کرو. پھر ابو بکر صدیق ممبر پر چڑھ گئے، انہوں نے کہا کہ سورج اپنا راستہ بدل سکتا ہے لیکن ابو بکر محمد عربی کا فیصلہ نہیں بدل سکتا ہے،
فیصلہ نہیں بدل سکتا ہے.
یہ فالوئنگ تھی. آج ہے میری گفتگو سننے والے درد مند مسلمانوں اور دور دراز بیٹھ کر کے میری گفتگو سننے والی بہنوں، آج ہم میں فلسفہ زیادہ آ گیا ہے، آج ہماری عملی حالت پتلی ہوتی چلی جا رہی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ عملی حالت اچھی کریں، چینج لائیں اپنی لائف میں، چینج لائیں. چینج لانے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ مٹھاس محسوس کریں گے لائف میں، لائف سم تھنگ سویٹ آپ کو لگے گی. جتنے آپ رسول کریم کے قریب ہوں گے، اللہ سبحانہ آپ کو کرم سے نوازے گا. چوتھی بات، قرآن مجید کہتا ہے والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں. ٹروتھ اور صدق، ٹروتھ اور صدق سچائی. میں ڈھیلا ہو گیا ہوں آج، ان کا ہوتی چلی جا رہی ہے. مسلمانوں یاد رکھو، سچائی پاور ہے. اب میں صدق نہیں آ رہا تھا، صدق کی تصویر قریب میں دیکھنی ہے تو محدث اعظم کو دیکھ لیں علیہ رحمہ. صدق کی تصویر دیکھنی ہو تو ان کے امام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو دیکھ لو. صدق کی تصویر دیکھنی ہو تو جزیرہ انڈمان میں فضل خیر آبادی کو دیکھ لو کہ مٹی کے ٹوکرے اٹھا رہا. علی جناب، جس زمانے میں امامہ باندھنا مشکل ہو جائے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک دفعہ میں سویڈن جا رہا تھا تو ایئرپورٹ پر اللہ کی قسم میں نے امامہ باندھے ہوئے لوگ دیکھے جنہیں امامہ کھولا اور ٹوپی ڈبے لگائی اور ننگے سار ہو گئے، کہنے لگے کراس کر لیں امیگریشن پھر ہم امامہ رکھ لیں گے. تو میں نے دل میں سوچا دو بندے اور بھی تھے، میں ہی نہیں اکیلا تھا. انہوں نے ہمیں کہا کہ شاہ صاحب کیا حکم ہے؟ میں نے کہا یار زیادہ سے زیادہ انٹری بند ہو گئی، ماما نہیں کھولتے. انٹری بند ہو گئی نا، اب ماما کیوں اتارے؟ ہمارے حضور، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس وقت عام گئے نا ونڈو پر تو امیگریشن آفیسر ان کی عورت تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ جینٹل مین ویلکم ان آر کنٹری ٹاپ، اور کہا آپ جائیں. اور جنہوں نے امامے اتارے تھے انہیں کھڑا کر لیا. تو وہ جیسا چھ گھنٹے ان کا انٹرویو ہوا، چھوڑ تو ان کو بھی دیا لیکن چھ گھنٹے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے حضور کی سنت سے منہ موڑا، چھ گھنٹے سزا ہوئی. ہم نے کہا کہ چلو حضور کا امامہ نہیں چھوڑتے، دیکھتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے. ہمیں ویلکم ہو گیا، ہمیں سمجھتے ہیں کہ ڈور ادھر نہیں ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن جذبہ اعلی حضرت والا ہونا چاہیے کہ کروں مدح اہل دبل رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گزا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں، میرا دین پارا ہے نہ نہیں. مسلمانوں، مسلم شریف کی حدیث، بخاری کی حدیث کہ رحمت عالم علیہ السلام جس وقت
آخری بیماری سے پہلے میرے حضور نے کہا کہ میں ذرا جاؤں احد والوں سے ملاؤں. پھر حضور بقی گئے, پھر رحمت عالم الاسلام نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا, اور پتہ ہے وہ خطبہ کیا دیا؟ اور رحمت عالم الاسلام نے فرمایا کہ وہ لوگو انا فرقکم علی الحرب وانی اوتی بمفاتی خزائن الارض. میرے حضور نے کہا ہو لوگو میں تمہارا بندوبست کرنے کے لیے آگے جا رہا ہوں, یہ نہ سمجھنا کہ محمد خالی ہاتھ ہے, اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کر دی ہیں. انی اوتیت بے مفاتی خزائن الارض. رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا ولیکن لا اخشى علیکم من تشرکوا بعدی. میں تمہارے بارے میں یہ ڈر نہیں رکھتا کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے, مجھے ڈر یہ ہے کہ دنیا تم پر پھیل جائے گی, دنیا کے عاشق ہو جاؤ گے, دنیا کے متوالے ہو جاؤ گے. میری گفتگو سننے والوں, آج دنیا آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے اپنا شکار بنانے کی کوشش کرتی ہے. ذرا مالا علی کی آواز بن جاؤ نا, جنہیں دنیا کو کہا تھا کہ غری اے دنیا دھوکہ دے لیکن کسی اور کو دھوکہ دے, تیرے دام میں علی نہیں آنے والا, تیرے دام میں علی نہیں آنے والا. دھوکہ دینا ہے تو کسی اور کو دے, کسی اور کو دے. سچی زندگی, صادق زندگی, خواہ تھوڑے لوگ ساتھ چلیں ستھری ہوتی ہے, بندہ مداری ہو جائے, کرونا بندے کما لے, لائف از نتھنگ. اس ٹائپ کی لائف کچھ نہیں ہے. ہائے پتہ نہیں بات کدھر یاد آ گئی مجھے کہ دیکھو زندگی بچھو بھی گزارتا ہے, زندگی بچھو بھی گزارتا ہے, زندگی بچھو کی بھی ہے اور زندگی سانپ کی بھی ہے, وہ زندگی گزارتا ہے. ایک دفعہ میں نے کسی آدمی سے کہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ ایمان لیارز الی المدینہ کما تارز الحی الی جوہرہا. میں نے کہا تھا مولانا مجھے بتائیں کہ تشبیہ سانپ سے حضور نے کیوں دی, کچھ پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ رحمت عالم نے بات ایمان کی لیکن آنے مثال سانپ کی دی. لیکن یہ درس حدیث سے تعلق رکھنے والی چیز ہے, زندگی سانپ کی بھی ہے, وہ ڈستا ہے. لیکن دیکھو میری طرف, ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جس کو جگنو کہتے ہیں, ٹٹانا, چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے, اس کی پیٹھ پر ایک لالٹین رکھی ہوتی ہے. جنگل بیابان ہوتا ہے, بیابان جنگل میں شیر سانپ اور بچھو پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں عالی جناب, لیکن وہ معمولی سا کیڑا اپنی پیٹھ پر لالٹین رکھی چھوٹی سی جیتا ہے, زندگی اس کی بھی ہے. میں آپ سے کہوں گا جگنو سے تو کم نہ ہو.
جب اپنی تھوڑی سی روشنی اس کو ملتی ہے تو وہ اپنے آرام میں اندھیرے سے ٹکر لے لیتا ہے, وہ کہتا ہے روشنی ہو یا نہ ہو میں تو جذبہ لے کے آیا ہوں, میں اپنی لالٹین جلاؤں گا. وہ جناب جگنو کیڑا ہو کے روشنی کی حفاظت
کرتا ہے, تم انسان ہو کے محمد پر ایمان کی حفاظت نہیں کرو گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اور مخلص ہو گئے, سچے ہو گئے تو اللہ تعالی ڈھیروں عزتیں دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی
عطا کرے گا. ایک بات پوچھوں کہ آج کل تو سچ کی تعریف کرنی مشکل ہوتی ہے, سچ کی تعریف کرنی مشکل ہوگی, سچ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مانے جا جس وقت بچہ روئے تو ان کو کہتی ہیں وہ پتہ رو بہو آئے, سوچتی نہیں ہے کہ بہو تو ہے نہیں ہے, میں نے بچے کو کہہ دیا ہے, جھوٹ بولا ہے کہ بہو آئے. وہ یہاں کہتے وہ جنی بابا آ گیا, وہ جو آ گیا وہ اٹھا کے لے جائے گا. تو علی جناب اگر مولانا مناؤ تو یہ فکشن, یہ ڈرامے, بڑے بڑے اچھے ڈرامے جھوٹ بول کے لکھتے ہیں, سنتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ یار مقصد ٹھیک تھا. ہم ان کو ہولی بنا دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچائی کتنی مہنگی ہو گئی اور جھوٹ کتنا سستا ہو گیا. لیکن میری ایک بات جس پر میں توجہ چاہوں گا آپ کی, کہ ڈاکٹر صاحب قریشی صاحب, دادا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المعیوب کے شروع میں لکھا یہ کہ میری باقی کتابیں ساری کسی نے چرا لی اور اپنے نام چھاپ لی. یہ دادا صاحب نے لکھا اور ایک کشف المعیوب ہے بچ گئی, یا کوئی ایک کا نسخہ اور ہوگا جو بچ گیا. آج سے پوچھتا ہوں کہ کتابیں وہ بھی دادا صاحب کی ہیں جو دوسرے لوگوں نے اپنے نام چھاپی, کتاب کشف المعیوب بھی کتاب ہی ہے جو دادا صاحب نے لکھی ہے. لیکن میری بات غور سے سنو, دادا صاحب ہی کی لکھی ہوئی کتابیں جھوٹ بنا کے جو اپنے نام چھاپنے والے ہیں وہ داغا نہیں بن سکے, وہ داغا نہیں بن سکے ہیں. کتابیں داغا صاحب کی ہیں, تحریر داغا صاحب کی ہے, افکار داغا صاحب کے ہیں, پیغامات داغا صاحب کے ہیں. لیکن جو داغا صاحب کی کتابیں اپنے نام چھاپنے والے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر گئے, کتابیں کدھر گئی اور وہ کدھر گئے. آلی جناب غزالی کی کتابیں ڈی کارٹ نے اپنے نام چھاپی ہے, لیکن ڈی کارٹ غزالی نہیں بن سکا ہے. غزالی غزالی ہے, داتا داتا ہی ہے. مجھے بتاؤ کہ کتاب وہ بھی داتا کی, کتاب یہ بھی داتا کی, وہ چور بن گیا اور یہ داتا بن گیا. مجھے آواز آئی کہ جناب جس پر نسبت سچے سے ہو تو سچے سچ رہتا ہے, نسبت پوری ہو جائے تو پھر سچ بھی جھوٹ بن جاتا ہے. مسلمان میں کہہ یہ رہا تھا جس وقت سدھ کے اندر آ جائے نا, سچائی آ جائے, بندہ قول عمل میں رسول اللہ اسلام کا باغی نہ ہو, بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. اچھا میں مختصر کروں, قرآن مجید نے آگے کہا والصابرین والصابرات, صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں, یہ بھی ایک صفت ہے. صبر کا ایک مطلب گناہ سے رکنا, صبر کا ایک مطلب مشکل کے وقت اپنی شخصیت کو بکھرنے نہ دینا اور حسن و مناب کے وقت بھی حسین بن جانا. حسین حسین بن جانا, بچے شہید ہو جائیں گے, ہو جائیں آپ خیموں کو آگ لگ گئی, جب جائیں شہید ہو جاؤ گے, ہو جاؤ. یہ ہاتھ میں نے حضور کے ہاتھ میں دیے تھے, میں ان سے گداری نہیں کر سکتا, پھر آپ اللہ نے انعام یہ دیا کہ جب یہاں میں شہادت نوش کر لیا تو سب سے بھی قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی, سب سے بھی قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. اگر اس ڈھب کے آدمی پتہ نہیں آپ دور دراز میں آپ سننے والے لوگ پریشان نہ ہو جائیں, لیکن میں بربلا کہتا ہوں کہ مقدس آدم جیسے اگر پانچ دس بندے بھی دنیا میں پھر ڈٹ جائیں نا, تو انشاءاللہ زمین کے جس چپے پہ تم نظر ڈالو گے وہیں سے یا رسول اللہ کی صدا آئے گی اور یا نبی اللہ کی صدا آئے گی. لوگ اپنے جگر کے ٹکڑے آقا والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فدا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے.
شادی صبر کرو, ڈٹو دین پر. صبر یہ ہے دین پر ڈٹ جاؤ, دین پر ڈٹ جاؤ. اور صبر یہ ہے کہ مناسب جہاں جہاں میری بات سن رہے ہو بچے بچیوں, کہ میں آپ کو معلوم ہے کہ جوانی کی عمر میں قرآن مجید یاد کیا ہے, جوانی کی عمر میں. بچپن میں قرآن مجید یاد نہیں کیا, شوق ہوا تو مجھے پتا چلا کہ جو سلوئی والے بابا جی ہیں, یہ گاؤں ہے چھپال کے پاس, یہ میرے لیے شاہ صاحب گورنی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے. تو میں ان کے پاس گیا کہ میں آغاز ان سے کروں قرآن مجید یاد کرنے کا. وہ دو تین دن رکھتے تھے پاس میں, تو میں حاضر ہوا اور وہاں سورہ یوسف پہلے یاد کرتے تھے. تو کہا کہ بچے چند آیتیں سنا دو مجھے, آپ کی الفاظ ان کے یاد ہیں. انہوں نے کہا کہ میں وہ فقیر ہوں کہ جس کی زندگی ساری میں تہجد کی نماز نہیں ہے. فرض نماز تو بہت بڑی چیز ہے نا, کہا تہجد کی نماز نہیں. تو ہم نے پوچھا کہ بابا جی کیسے آنکھ کیسے کھلتی ہے؟ تو میں بڑا پیر پیر میر علی شاہ جس سے میں سہمت ہے, آپ آنکھ کی جگہ میں اٹھنا نماز ضائع ہو رہی ہے.
سبحان اللہ.
آج جناب بابا جی سلوئی والے انہوں نے کہا کہ پتر میں زیادہ پڑھا ہوا نہیں ہوں, عالم نہیں ہوں, لیکن میری چند نصیحتیں یاد کرو. آپ نے بنایا کہ میں نے کہا جی اس وقت کیا آپ نے کہنے لگے جس وقت بندہ کبیرہ گناہ کرے نا, پتر بندے کے اندر کچھ بھی نہیں بچے, اندر بندہ خالی ہو جاتا ہے, اندر سے بندہ خالی ہو جاتا ہے, اس کے پلے میں کچھ نہیں بچتا. وہ کہنے لگے پھر وہ واز کرتا ہے تو اس کا واز کہتا ہے مجھے کیوں کرتا ہے, کیوں کہتا ہے, خود تو کرتا نہیں ہے. وہ اگر پیری کرے تو اس کے اندر سے اندر والا نفس بول کے کہتا ہے تو خود تو ایسا ہے نہیں ہے, دوسروں کو تو کہتا پھرتا ہے. آلی جناب جس وقت انسان گناہ کرتا ہے اس کی شخصیت کا اعلان ہو جاتی ہے, وہ بگڑ جاتا ہے, اس کے پلے کچھ نہیں بچتا. قرآن کہتا ہے وہ صابری وہ صابران. آلی جناب بینگ مسلم بینگ مومن پہلی کا جذبہ اور رسول کریم کی ناکری کا جذبہ ان کی غلامی کا بلاتا گلے میں. اور آگے قرآن کا تو صبر بھی کرو, گناہ سے رکو,
گناہ سے رک جانا, اطاعت پر رک جانا اور مشکل کے وقت ڈٹ جانا اور اپنی شخصیت کو بگڑنے سے بچانا. آگے کہا کہ والخاشعین والخاشعات, اور ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں, والمتصدقین والمتصدقات, صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. آپ کی طرح جو کا طالب ہوں, اسلام میں جو جاری اور مالی قربانی کا کردار ہے مسلمانوں کو کم ہو گیا, کم ہو گیا بلکہ نہ رہا. کردار تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس وقت لن تنالوا البر حتى تنفقوا عظیم ہوئی, حضرت ابو طلحہ انصاری حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ وہ باغ جو سب سے قیمتی کھجور کا ہے, اس وقت بھی اگر آپ کھجور منڈی میں جائیں تو ایک خاص کھجور مدینہ کی ملتی ہے جو سب سے قیمتی ہے, تو وہاں بیچتے یہی ہے کہ یہ مطلع انصاری کے باغ والی کھجور ہے یا نہیں والا عالم. لیکن اس باغ کی کھجور اتنی لذیذ, اتنی فرق اور اتنی عظیم, اور کہتے اس نے ایک چشمہ تھا میٹھے پانی کا جس پر حضور میں جا کر تشریف فرما ہوتے ہیں, اور بارہا آپ نے کلی فرمائی اور اپنا جہاں جہاں اس میں ڈالا, تو حضرت عبداللہ انصاری کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ جو آیت آپ کو سنائی کہ میرے دل پر یہ نازل ہوئی ہے، میرے پاس یہ بار ہی ہے حضور، اس کو صدقہ کر دیں، اس کو صدقہ کر دیں۔ تو رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد ہونے کا اپنے رشتہ داروں میں اس سوال کو، ان کا حق ہے، پھر حضور نے ان کو سند دی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا ہے۔ اپنا سب کچھ فدا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ویسے ماں باپ بات نہیں ہے کہ ویسے جس طرح پوچھا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ کتنا چندہ لے کے آئے، لیکن حضور کے بھی یار جان تھے لو، حضور یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیا لے کے آئے، حضور پوچھتے تھے کیا چھوڑ کے آئے، اپنے گھر میں چھوڑا گیا ہے۔ تو جناب حضرت عمر فاروق نے ایسی ہستی کہہ دی تھی کہ آج میں ابوبکر سے آگے چلے جاؤں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور نے پوچھا کیا چھوڑا ہے، تو میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا ہوں۔ آج جناب یہ دیکھیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مہمان آئے اور آپ کی عمر ذرا پچھلی ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں تو کچھ نہیں، مال جمع نہ گھر میں میرا مشرف ہے، لیکن اونٹ چند ہے جن تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ سکا، اگر ایک اونٹ پکڑ کے لے آؤ تو میں تیری بھی ترازو کروں لایا کر کے اور دوسرے ٹوکوں کو بھی کھلاؤں۔ تو جس طرح کو لایا تو ایک مریم سا اونٹ پکڑ کے لے آیا، تو حضرت عمر غفاری نے کہا تو تو ایک تکڑا اونٹ بھی تھا، تو اسے نہیں پکڑ کے لائے اور یہ پکڑ کے لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ حضور میں نے سوچا وہ کسی اور جگہ آپ کو کام آ جائے گا، تو میں یہ کمزور سے اٹھتے ہیں تاریخ کے سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو مال اور اونٹ دنیا میں کام نہیں آتے، بندہ جس وقت مرتا ہے نا تو اس میں کام آتے ہیں۔ تمہیں مال کے بعد کی فکر کرنی چاہیے۔ آج کیپیٹلزم نے مسلمانوں کے اندر جو اندیشے پیدا کیے ہیں، اور اگر میرے لفظوں پر برا نہ مناؤ تو مجھے اپنی خانقاہ کے گنبد بنانے کے لیے اربوں روپے چاہیے، مجھے اپنا گھر اونچا کرنے کے لیے سنگ مرمر جو کہ تاج محل پر لگا تھا مجھے وہ چاہیے۔ آج انداز دھیان وہ ہو گیا ہے، لیکن صدیق کے زمانے میں جاؤ، فاروق اعظم کے زمانے میں جاؤ، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جاؤ، مولا علی کے زمانے میں جاؤ، وہ تاج محل نہیں بنایا کرتے تھے، وہ محمد عربی کا دین بنایا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے کہا کہ معاشی کے بعد ایک بار میں عرض کروں اور سمجھ کو بات کو کہ اس وقت بھی مسلمان بہتر ہیں، امریکہ نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ 2 لاکھ روپے تک جیسے زیادہ پیسہ آپ جب بھی ٹرانسفر کرتے ہیں تو پہلے امریکہ جاتا ہے، پھر امریکہ سے جتنا بھیجتے ہیں ادھر جاتا ہے، سینٹرل ہیڈ جو ہے وہ وہاں قائم کر دیا گیا، دنیا بھر کے لوگوں کی رقم پر وہ پیسے کاٹتے ہیں، پیسے کاٹنے کے بعد پھر پیسہ جو ہے وہ آپ تک پہنچتا ہے۔ معاش اور اس کی لوکیشن کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود پچھلے دنوں میں نے ایک انگریزی آپ نے پڑھا، اس میں ان کی رپورٹ تھی کہ مسلمانوں کی مسجدیں کدھر سے جانی ہیں، مسلمانوں کے مدرسے کدھر سے جانے ہیں۔ ہمیں پابندی لگا دی ہے کہ پیسہ تمہارے ذریعے سے ٹرانسفر ہوگا، لیکن مدرسے چل رہے ہیں، مسجدوں کے مینار اونچے ہو رہے ہیں، قال اللہ رسول کی آواز آ رہی ہے، قال اللہ رسول نے جو کہا ہو رہا ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگے اس کے بیہائنڈ کیا ہے، اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو میں بتاتا ہوں، ان کا استاد حضور کی ذات کے بعد صدیق اکبر ہے، ان کے من میں ہے صدیق اکبر کہ جناب لوگوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ دینے والا تو اسلام ہی ہے محمد عربی ہے.
کہ جس زمانے میں تم تمہاری عورت کا اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا تھا بینکوں کے اندر, ذرا تصور کرو کہ مصطفیٰ علی کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے لیکن فاطمہ زہرا دوست کھڑے ہوتے تھے. جس کا معنی یہ ہے کہ جو عزت عورت کو مصطفیٰ نے دی ہے تو یہ تو کوئی مدد تصور بھی نہیں کر سکتا ہے.
سامعین, معاشی کردار آپ نے نقشہ نہیں دیکھا, میں نے برطانیہ میں نقشہ دیکھا, برطانیہ میں نقشہ دیکھا. یقین نہ ہو چندے 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 چندے. میں نے ایک بندے سے پوچھا تو مسجد میں جلدی خطبہ سننے کے لیے کیوں نہیں آتا؟ کہنے لگا کہ مولوی صاحب چندہ اتنا مانگتے ہیں, عربی کا خطبہ شروع ہوتا ہے تو پھر میں جاتا ہوں. اب کیا کریں, نہ مانگے تو مسجد کیسے بنے, چلے کیسے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں برطانیہ میں میں نے یہ نقشہ دیکھا کہ ایک آدمی کے گھر میں گیا تو ایک حاجی صاحب ان پڑھ 98 سال کی عمر, تو وہ ان کی بیوی کہنے لگے کہ یہ حاجی جو ہے ہر روز رات کو تراویح پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو پنڈی والے پٹھواری سے بنا اس میں کہتا ہے وہ نے بختی ذرا میرے جیب میں 10 پاؤنڈ پال مولوی جی چند مانسن تو شاید اس 10 پاؤنڈ والی اللہ میری قبر پوری کر دے. تو کہنے لگے کہ وہاں لوگ ہر رات دیتے ہیں لیکن تھکتے تھکتے نہیں ہیں, تو مجھے بتائیے تربیت کس کی تھی؟ یہ تربیت میرے آقا مولا تاج دار نے دی دیوان ہوئی تھی کہ آج چھوٹا جو کام گوگل کرے لوگ پپلوں کے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں مدد سے کر رہے ہیں لیکن قال اللہ قال رسول کی بوند پڑی ہوئی ہے. میری گفتگو سننے والوں اپنے آپ سے میرا یہ بھی سوال کر لو کہ میرا اسلام کی سپورٹ کے لیے اور اسلامک ویلیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے میرا معاشی کردار کیا ہے, میں نے کیا قربانی دی ہے, میں نے کیا قربانی دی ہے. جس وقت آپ اپنے آپ سے سوال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پیسہ ممکن ہے آپ کا اللہ کی راہ میں لگتا چلا جائے, وقت بھی لگتا چلا جائے, لیکن آپ آہستہ آہستہ دھیرے 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 میرے حضور کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے, رحمت عالم علیہ السلام سے قریب قریب ہوتے چلے جاؤ گے. اللہ اکبر. آگے کا مسائلین مسائل روزہ رکھنے والے باپ اور روزہ رکھنے والی عورتیں ہیں. سامعین, آپ جو بھی میری بات سنتے ہو روزے آ رہے ہیں, تیاری کرو, نیکی کا ارادہ کرو. میں انشاءاللہ اس طرح اتنا قرآن سنوں گا, میں اس طرح اتنا قرآن پڑھوں گا, میں اس طرح اتنا صدقہ کروں گا تو نیت کرنے سے تو ہوگا تو اتنا ہی اتنا اللہ کو منظور ہوگا. لیکن میرے عزیز, اپنی لائف کے اندر کمٹو قرآن مجید کے ساتھ پڑھو, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی آپ کے ارادے سے ایک ایسا جہان آپ کو عطا فرما دے جس کی قدر و قیمت لفظوں میں نہ بیان کی جا سکتی ہو. خصوصاً اپنے والوں میں جہاں جہاں ہو علمی انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنے کا عزم مسلم کرو اور اللہ کی راہ میں جو کچھ کرو گے یہ بات میں بحثیت جماعت اہل سنت کے ناظم اعلیٰ کی آپ کو کہتا ہوں کہ جہاں جہاں رہتے ہو اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنا کردار بنانے کی کوشش کرو. آپ کا کیریکٹر کیا ہے, آپ کا کردار کیا ہے؟ ویسے طاقت ہے. میں تھا تو دیوبندی لیکن بعد میں اس کا بیٹا آل اولاد ساری میرے بیک ہو گئے. میری مرا ڈاکٹر تک قدیر اور ڈاکٹر سمر اور تیسرا ڈاکٹر تھا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ, یہ کمالیہ کرنے والا تھا. یہ ایک دن صبح صبح 8 بجے یہ میرے پاس آیا اور میں باہر نے پوچھا کیسے آیا, کہنے لگے میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ ہوں, میرا عقیدہ آپ کے ساتھ نہیں ملتا لیکن میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ کہ میں اپنے بچے کو قرآن میں یاد کرنا چاہتا ہوں, تو آپ کے پاس سسٹم ٹھیک ہے تو میرے بچے کو داخلہ دے دیں گے؟ میں گھر کو نہیں دیں گے, میں تو پرانی رابطہ بدا ہوں, مجھ سے لاہور میاں صاحب کے والد صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ صرف تقریر کریں گے یا نماز بھی پڑھایا کریں گے؟ تو میں نے کہا میاں صاحب میں سادہ بندہ ہوں, میرے ابا جی نمازیں پڑھاتے رہے, میرے دادا جی نمازیں پڑھاتے رہے, میرے پردادا جی نمازیں پڑھاتے رہے, مولا علی تک تو سارے نمازیں پڑھاتے رہے, میں کیوں چھوڑوں گا, میں نماز خود پڑھوں گا, میں نماز خود پڑھاؤں گا. اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ جناب اگر ایک ارب اگر تمہارا تخت اکٹھا ہو جائے اس کی قیمت نہیں ہے جتنی مسلح کی ہے, اس لیے کہ مسلح کا نشان میرے مصطفیٰ کے قدموں کے ہے نا. تو ہم لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں ہم لوگ کمار کار تصور کرتے ہماری عزت ہے. تو میرے دوست نے آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اپنا معاشی کردار متعین کر, ہم دوسروں کو کہتے رہتے ہیں کہ تم قربانی دو قربانی دو قربانی دو, لیکن ہمیں خود قربانی کی طرف بڑھنا چاہیے اور اسی سے ہم بہتری اچیو کر سکتے ہیں. والخافضین فروجہم والخافضات, وہ بات میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں اور وہ عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں. آپ کو اس عذاب کا نہیں پتا, ہم لوگ جو پیری کرنے والے ہیں ہمیں اس عذاب کا پتا ہے. ہر روز 25 سے لے کر کے 35 ٹیلی فون ہم سنتے ہیں کہ جی بزرگوں کوئی تعویذ دے دو, کوئی دم ڈال دو, کوئی مہربانی کر دو, بچہ ہے رات کو گھر نہیں آتا, نئی نئی شادی اس کی کرائی ہے لیکن وہ گھر میں آتا ہی نہیں ہے, اور پتہ چلا ہے کہ وہ فلاں جگہ بیٹھتا ہے, لڑکے رات کو ننگی فلمیں لگا کر کے وہ دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں. معاف کیجئے, جس وقت کلچر گندا ہو جائے گا, فحاشی اس میں آ جائے گی, تو شادیوں میں لطافت ختم ہوگی. اور گناہ جو ہے وہ پہلا کام یہ ہے کہ سرطان بن جائے گا تو مرحلے سے پوچھو کہ آج روپے پٹے ان کا کوئی آئینی نظام ہی نہیں ہے, لیکن مسلمانوں کے ہاں آئینی نظام ہے, مسلمانوں کا ایک سسٹم ہے, مسلمانوں کے مردوں کے چہروں پر رونق ہے اور عالمی حجاب میں نظر آتی ہے. لیکن اگر یہ موبائل کلچر یہ ویڈیوز نہیں یہ انسان کو اندر سے بچے لوٹ لیتے ہیں. قرآن مجید نے کہا کہ حفاظت کرنے والے شرم گاہوں کے مرد اور وہ عورتیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتی ہیں, تو حفاظت کرنے والوں کی پاور دیکھنی ہو نا تو پھر رابعہ بصری کی پاور دیکھو, ہمارے خطبے ہماری سپیچز ہماری تقریریں ہمارے درس حقائق سے دور ہوتے چلے گئے. ہم آسمانی باتیں کرتے ہیں لیکن زمین ہمارے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی ہے. میری گفتگو سننے والوں, جس وقت چہرے پر نور آ جائے گا, میں 4 سال کی عمر میں ایک دفعہ ایک مجذوب تھے کے علاقہ میں, تو میرے چاچا کہنے لگے کیا ہونا تمہیں مجذوب پر ان کے پاس لے جاؤں, تو مجھے زیادہ بھی یاد نہیں, اتنا یاد ہے کہ تقریباً 300 آدمی کھڑے تھے, تو 300 آدمیوں میں ایک میرے چچا کو آواز دی, انہوں نے کہا کہ تو ادھر آنا آگے, تو نارے کا صاف کرنا ہے, تو دائے کا صاف بننا, ادھر آ گیا میرے ساتھ ہاتھ ملا, ایک بندے نے جھپ ماری اور چیخا چیخا اردو بار کو انہوں نے کہا کہ پیرو صرف دند نہ بتائیں، کوئی دند کی دوا بھی دے نا، دند نہ بتائیں، دند کی دوا بھی دے، یہ نہ بتائیں کہ سارے لوگوں کیا ہے وہ نارے کے پاس نہیں ہے، کچھ ایسا کرے کہ سارے نارے کے پاس ہو جائے، آدھی رات مدینے کی بات آتی ہے، آدھی رات اٹھ کے منہ مدینے کی طرف جائے اور کہے یا رسول اللہ میرے اندر پاکیزگی لے آ، تو میرے محمد کی رب میں طاقت ہے کہ وہ قطر کا ارادہ لے کے آنے والے عمر کو فاروق بنا دیتے ہیں، اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرنے والی عورتیں بذاکرین اللہ کثیرا، بذاکرہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، بندہ بچے نو کریکٹر پہلے پیدا کر لے تو جس وقت وہ اللہ ہو کرتا ہے نا تو اس کی اللہ ہو کی آواز زمین پر نہیں رہتی، سیدھی عرش اللہ تک جاتی ہے، عرش اللہ تک جاتی ہے، اور اس کا سینہ جو ہے وہ سرور میں مدینہ کے جواب ہے، وزاکرین اللہ کثیرا وزاکرات، یہ دس اوصاف اللہ تعالیٰ نے اسلامی کردار کے متعین کیے کہ یہ چیزیں پیدا کرو، آج کا مغفرت و اجر عظیم، دیکھو کتنی مزدار بات، دو ہی بندے بچ کے، یا بندہ نیک ہے نیکیاں کرنے والا، یا بندہ گندا ہے گناہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کمٹمنٹ لے کے تم آ جاؤ گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، اور نیکی نہ نیک آؤ گے اللہ تعالیٰ نے ہمارا وہ جزا دے گا اور تمہارا دانا بھی 700 گنا تک چلا جائے گا۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا قرآن مجید پڑھو، سنو، ماحول دین کا بناؤ، میرے حضور علیہ السلام سے کمٹمنٹ بناؤ اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے اللہ کی طرف دیکھو اور ضرور حاصل کرنے کے لیے مصطفیٰ کی طرف دیکھو، درود پڑھو، ذکر کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر مشکل کو حل کر دے گا کہ وہ حق سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں جینے کیا نہ ہو قلم دے رہے ہیں۔
نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی نام سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، اک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، اک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔